فمن الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الردان ببكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے متعلق کچھ ضروری مسائل ذکر کیے گئے تھے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ آیت نمبر 185 کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ روزے کی اہمیت اور قدر اور رمضان شریف کی اہمیت اور قدر کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات کا موضوع ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں ہم نے روزے کی اہمیت، افادیت اور اس کا روحانی پس منظر اور اس کی مشروعیت اور اس کو فرض کرنے کے اندر جو بنیادی سبب رہا سابقہ امم پر بھی، سابقہ امتوں پر بھی اس کو رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور انسان کی طبیعت میں اور اس کے مزاج میں اور اس کے فکر میں روزہ کیا انقلاب بپا کرتا ہے، اور بشری تقاضوں اور بشری کثافتوں کو ختم کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کے انوار کو سینے تک رسائی دینے کے اندر جو وظیفہ، جو عبادت تمام عبادتوں کے اندر مؤثر قرار دی گئی ہے وہ روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے کی تعریف تو آسان یہ ہے جو گزشتہ درس میں بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصدن عمدن تین چیزوں سے خود کو روکنا ہے، کھانے پینے، اور اگر شادی شدہ شخص ہو تو وہ عمل تزویج سے اپنے آپ کو عبادت کے جذبے کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے روکے، تو یہ روزے کی نیت ہے۔ اور اس میں ترتیب قرآن مجید نے جو ذکر کی ہے کہ یہ روزہ محض کوئی فاقہ نہیں ہے یا کوئی یوگا نہیں ہے یا کوئی گویا کہ ڈائٹ یا پریکٹس نہیں ہے، بلکہ فرما لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو۔ اور یہ تقوی کو اختیار پر بہت مختصر انداز میں یوں ذکر کریں گے کہ قرآن مجید نے جو یہ تقوی کو ذکر کیا ہے تو تقوی اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا سے ڈرنا، اللہ رب العالمین نے جو احکام کو ہم پر فرض اور لازم کیا ہے ان کو ان کے وقتوں پر ان کے شرائط کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا، یہ ہے تقوی۔ آگے چل کر اس کی ایک بات یہ بھی ہے جو حضرات صوفیاء نے بڑے احسن طریقے سے اس موضوع کو کشادہ کرنے کی کوشش کی ہے، فرما تقوی یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہ کام اور اس جگہ پر نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ تم تقوی کی کیا تعریف کرتے ہو، حالانکہ حضرت عبی بن کعب ان کے تلامذہ کی جگہ پر ہیں، لیکن یہ اکابر کا طریقہ ہے کہ کسی مسئلے کی اہمیت کے لیے اصاغر سے اس مسئلے کو دریافت کرتے ہیں، اس مسئلے کی قدر اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سید القراء حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبی تم تقوی کو کیا کہتے ہو، مرادی معنی اس کا یہ ہے، تو آپ نے ذکر فرمایا کہ جس طرح کے خاردار وادی ہو، کانٹوں کی وادی ہو، اور آپ نے قیمتی لباس زیر تن کیا ہو اور آپ نے اس وادی کو عبور کرنا ہے تو کس طرح کیا جائے گا، تو جواب آیا اسی طرح کیا جائے گا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا جائے گا تاکہ وہ قیمتی کپڑے ان کانٹوں کے اندر اس خاردار وادی کے اندر الجھ نہ جائیں اور خراب نہ ہو جائیں، اور خود کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے راستے پر نظر رکھ کر منزل کی فکر میں اپنے آپ کو گزارا جائے۔ فرما یہی تقویٰ ہے کہ جو دنیاوی خواہشات، خواہشات بد ہیں، اس میں اپنی زندگی کو ملوث کر کے خراب کرنے کی بجائے صراط مستقیم پر نظر اور آخرت جو منزل ہے اس کے شوق میں اپنی زندگی کو گزارا جائے یہ ہے تقویٰ. لعلکم تتقون کی ایک تفسیر یہ بھی ہے جو حضرات علماء مفسرین اور جماعت صوفیہ نے ذکر فرمائی کہ روزے کی تعریف جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ تین کاموں سے خود کو روکنا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ایک قید اور بھی ہے, یعنی کھانا پینا اور شادی شدہ شخص کا عمل تزویج سے خود کو روکنا. کیسا روکنا؟ قصدن روکنا, اور عبادت کے جذبے سے روکنا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکنا, یہ ہے روزے کی جامع تعریف. لعلکم تتقون کا ایک تصور روزہ پیدا کرتا ہے جو 30 دنوں کے اندر ہماری طبیعتوں کے اندر وہ شمع روشن رہتی ہے, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس فکر اور یاد الہی اور معرفت الہی کی جو شمع بھڑک چکی ہے اس کو سال کے 12 مہینے اپنے اندر زندہ رکھا جائے. وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں, ہم اس کو تنہائی میں پا بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم آگے بڑھ کر اس پانی کو پینے کی جرت نہیں کرتے, اس کھانے کو کھانے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے. تو وہ کیا تصور ہے, وہ کس کا لحاظ ہے, وہ کس کا خیال ہے کہ تمام تصرفات کی طاقت ہونے کے باوجود, تمام سہولیات ہونے کے باوجود, اور اپنے مقصود اور اپنی طلب تک پہنچنے کے باوجود وہ کیا جذبہ ہے جو بندے کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روکتا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے, وہ اللہ کا ڈر ہے, وہ اللہ کا خوف ہے, وہ عبادت کا احساس, بس یہی ہے. لعلکم تتقون, فرمایا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے, جس تک پہنچنا, اس کو استعمال کرنا, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا, کھانے کی چیز موجود ہے, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا, لیکن اس کے باوجود تمام تصرفات اور اپنے مقصود, اپنے مطلب اور جس چیز کو آپ کا جی چاہ رہا ہے وہاں تک اپروچ کے لیے کوئی چیز آپ کے سامنے آگے ہڈن نہیں بن رہی ہے, رکاوٹ نہیں بن رہی ہے, کوئی چیز آ نہیں رہی ہے, تو پھر کس وجہ سے آپ تصرف نہیں کرتے, کس وجہ سے وہ گلاس اٹھا کر اپنے منہ سے نہیں لگاتے, کس وجہ سے وہ کھانے کا برتن اپنے قریب نہیں کرتے؟ تو وہ ایک ہی جذبہ ہے, وہ اللہ کی یاد کا اور خوف کا ہے, اور یہی تقویٰ ہے. لعلکم تتقون. تو سوال ہوا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکا, باوجود اس کے کہ اس پر مکمل کنٹرول تھا, اس تک رسائی تھی, اس تک اپروچ تھی, اور روکا بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو حلال تھی. عام زندگی میں پینا حلال ہے, پانی پینا حلال ہے, کھانا کھانا حلال ہے, لیکن حلال چیز کو ان دنوں کے اندر, یعنی اس ٹائم میں, اس ڈیوریشن میں, اس دورانیے میں جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے, روزے کا جو ڈیوریشن ہے اس میں ان حلال چیزوں کو کہ جو حلال ہے لیکن ان وقتوں کے لیے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے, تو خود کو اس سے روکے رکھا اللہ رب العالمین جل وعلا کے ڈر اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے خوف سے. تو سوال ہوا کہ افطار کرنے کے بعد وہ تمام ممنوع کام جو ہمیشہ سے منع تھے, یا روزے کے درمیان جو ہمیشہ سے منع تھے, مثلا غیبت, چوری, بد نگاہی, آنکھوں سے فحش چیزوں کا نظارہ کرنا الیعوذ باللہ, کان سے گانا بجانا سننا, اپنے آپ کو حرام کام میں مبتلا کرنا, یہ تو ہمیشہ ہی حرام تھا. تو جب 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے دورانی میں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا اس جذبے سے کہ میرے رب نے منع کیا ہے, تو جب رب منع کرے تو اس کے کہنے پر اس دورانیے میں حلال چیزیں بھی بندہ اپنے اوپر حرام کرتا ہے اس کی مرضی کے لیے, تو اسی رب نے جسے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے اس کو اپنی زندگی میں پھر جائز کیسے سمجھ لیتا ہے؟ تو فرما لعلکم تتقون, اسی احساس کو تمہارے اندر اجاگر کرنا ہے کہ تمہاری مرضی سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی ہے, اور تمہاری طبیعت اگر کسی چیز سے تنفر کرے اور بھاگے تو اس سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے. حرام اور حرام اور حلال کرنے والا اللہ رب العالمین جب وہ چاہے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کر دے, جتنے ٹائم تک چاہے حلال کرے, اور جب چاہے وہ تمہارے لیے اس چیز کو حرام کرے, تمہاری توجہ کا مرکز اور تمہاری کوششوں کا مرکز اپنی طبیعت اور وجہ نہیں ہونی چاہیے, اس کا حکم, اس کا قانون ہونا چاہیے اور اس کی بہترین ایکٹیویٹیز اور اس کی بہترین پریکٹس جو ہے وہ روزہ ہے. لعلکم تتقون, بندہ اس پر غور کر لے کہ پینا سحری میں میں کھا رہا تھا تو حلال تھا, سحری میں میں پی رہا تو حلال تھا, لیکن اس دوران میں حرام ہو گیا میرے لیے, اور افطاری کروں گا تو پھر پینا حلال ہو جائے گا. تو یہ کس کے کہنے پر اتنا دیر حرام, حلال جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے, اور سامنے چیز موجود ہے لیکن اس وقت تک پانی کے گلاس تک بھی اپروچ ہے لیکن وہاں تک وہ خود کو نہیں روک رہا. تو اپنے آپ سے سوال کریں, کس کی یاد میں, کس کے حکم میں, کس کے خوف میں, کس کی بات کو مانتے ہوئے؟ تو اللہ رب العالمین کی یاد میں اور اس کے خوف میں. تو لہذا جس چیز کو اس نے, میں پھر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, کہ جس چیز کو اس نے حلال کیا تھا اور اپنا اختیار اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے, وہ خاص وقت کے لیے اس کو حرام کرتا ہے اور بندہ اس سے دور رہتا ہے. تو جس چیز کو ہمیشہ کے لیے اس نے حرام کیا, جیسے سود ہے, ربا, جوا ہے, چوری ہے, خیانت ہے, ملاوٹ ہے, دھوکہ دہی ہے, بے حیائی ہے, اور فراڈ ہے, کینہ ہے, بغض ہے, تکبر ہے, بد اعتقادی ہے, یہ تمام چیزیں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں, تو پھر کیسے حلال کر لیتا؟ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ رات کے وقت آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں ہو تو آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے. تو آپ دیکھیے کہ اس کے جواز اور عدم جواز پر بات نہیں, میں نے گزشتہ جمعے میں اس پر بات کی تھی. یہ مہینہ ہے لعلکم تتقون, اگر آپ رات کو یہ ایکٹیویٹیز رکھیں گے تو کیا دن میں آپ نے کوئی فاسٹنگ کی ہے؟ کیا محض ایک یوگا کی صورت میں آپ نے دن گزارا ہے؟ تو صرف کیا یہ ڈیوریشن صبح سے لے کر شام تک ہی اللہ کی پابندی کا تھا اور اسی وقت تلاوت قرآن, نماز, خیال, تسبیحات, تحلیلات, حرام کاموں سے بچنا, فضول گوئی سے بچنا, کیا وہی تھا یا وہ رات بھی رمضان میں شامل تھی؟ تو یقینا وہ رات بھی رمضان سے شامل تھی. تو اس بات پر ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو رخصت دیتے ہیں. آج اگر ان چیزوں کی رخصت دے دی گئی تو رات کو گانا بجانا بھی جائز ہو جائے گا, نہ جانے کتنی چیزیں لوگ اپنے اوپر جائز کر لیں گے. تو لہذا مقصود قرآن جو بار بار ہے کہ لعلکم تتقون, یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو, اور پرہیزگاری کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے خالق کو پہچان لو, تم اپنی موت کو پہچان لو, تم اپنی عارضی زندگی کو پہچان لو, تم نے ختم ہونا ہے, خدا کے پاس پہنچنا ہے, تم سے ایک ایک چیز کا حساب کتاب لیا جائے گا, یہ زندگی تمہارے پاس امانت ہے, مستعار ہے اس رب کی جانب سے, اس کی ہر سانس, ہر نعمت, ہر وقت کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس احساس کے خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, وہ میرا مالک ہے اور میں اسی کے لیے پیدا ہوا, اسی کے قانون کی پاسداری میری زندگی کا مقصد ہے, اور یہ زندگی میرے پاس جو ہے اس رب کی امانت ہے, میں نے مر جانا ہے, قبر و حشر کے اندر اس چیز کا جواب دینا ہے. یہ ہے وہ بنیادی یادیں, یہ ہے بنیادی سٹیپس, یہ ہے وہ بنیادی اہداف جس کو روزہ طبیعتوں کے اندر ابھارتا ہے, اور اصل یہ یاد جس کو دنیا کی خواہشات اس پر گرد اور مٹی ڈال کر چھپاتی ہے. روزہ وہ ہے جو اس حقیقتوں کو طبیعتوں کے اندر زندہ کرتا ہے. اور فرما لعلکم تتقون, یہی وہ تقویٰ ہے جو روزہ تمہارے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے. لہذا اپنے اندر ایسی کوئی غفلت کی چیز نہ لاؤ کہ 11 مہینے بھی ایسے رہے اور اب بھی ایسے رہے. تو فرمایا کہ پھر جن چیزوں سے, حلال چیزوں سے تم رکھے ہو, تو پھر اگلے 11 مہینے بھی اس کا خیال رکھنا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے, یہ حلال چیزیں تو حلال ہو جائیں گی تم پر, لیکن جس کو حرام کیا ہے تو جب وہ چاہے حلال کو حرام کر دے, تو جس کو ہمیشہ کے لیے, جب وہ چاہے حلال کو حرام کر دے پھر تم اسے حرام ہی سمجھ کر رکھے رہو, تو جسے اس نے ہمیشہ کے لیے حرام کرا ہے تو اس کے جواز کی طرف یا اس کی طرف لپکنے کی حاجت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا اس لیے انسان کی بے ڈھنگی زندگی, خواہشات اور گناہوں میں ملوث زندگی کو پاک صاف بنانے والا اگر کوئی عمل ہے, روزہ ہے. فرما لعلکم تتقون, یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر یہ بنیادی یادیں اور یہ اہداف, یہ مقصد جس کو تم بھول چکے ہو اور قبر کے دہانے پہنچ رہے ہو, تو روزہ ہی وہ ہے جو تقوی کی صورت میں ان بنیادی مقاصد کو تم میں یاد دلاتا ہے. فرما ایام معدودات, یہ گنتی کے روزے ہیں, 29 کا چاند ہو تو 29 کے ہیں, 30 کا ہو تو پھر 30 کے ہیں. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ہاں اللہ تم پر سختی نہیں کرتا ہے, تم میں جو مریض ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ سے اس کی طبیعت کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے اور اس کا مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے, او علی سفر, یا وہ سفر میں ہو, ٹریولر ہو, ٹریولنگ کر رہا ہے, سفر کی حالت میں, سفر میں بندے کو بڑی مشکلات ہوتی ہے, گاڑی صحیح نہ ملنا، انتظار کرنا، یہ ذہنی کوفت، تو شریعت مطہرہ نے اس پر رخصت دی. فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہے، ایسا مریض کہ اگر وہ کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور ایک خدا ترس نیک خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر تجویز کر دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزہ رکھا تو ایسا ہوگا، تو پھر وہاں پر سختی نہیں کرنی چاہیے. اس حاضر طبیب جو اللہ سے خوف رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روزے کی اہمیت و قدر کو جانتا ہے، ایسا شخص اگر آپ کو مشورہ دے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے تو اپنی جان پر ظلم نہ کیا جائے، بلکہ روزے کو کا افطار رکھا جائے، کیونکہ قرآن کی طرف سے ان کو رخصت دی گئی ایسے مریض کو، ایسا نہ ہو کہ وہ مرض بڑھ جائے اور ہلاکت کا باعث ہو جائے. تو لہذا فرمایا او علی سفر، یا وہ مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، ہاں پھر رمضان کے علاوہ کسی اور دنوں کے اندر اس کی تعداد کو اور اس روزے کے دنوں کو گویا کہ مکمل کر لیں. سفر میں یہ ہے مختصر طور پر کہ مسافر بندہ کب بنتا ہے، جب اپنے شہر اصلی جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، جہاں اس کا گھر ہے، جہاں اس کا کاروبار ہے، جہاں مستقل اس کی زندگی ہے، جب اس علاقے اس شہر سے وہ نکلتا ہے اور جہاں وہ جانا چاہتا ہے. میں ایک گویا کہ بیلنس اس میں ایک رینک آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں 99 کلومیٹر، کیونکہ 98 کلومیٹر 0.84 کے قریب تک جاتا ہے. تو ایک جزمن سمجھ لیجئے کہ جس طرح کے 54 میل 54 مائلز اور سم تھنگ کچھ اس کے گویا کے پوائنٹس آتے ہیں، اسی طرح 98 کلومیٹر اور سم تھنگ کچھ، تو اس کو ایک جرنل اس کا لیا جا رہا ہے کہ 99 کلومیٹر اپنے شہر سے وہ 99 کلومیٹر دور کسی جگہ پر وہ جانا چاہتا ہے، تو اپنے شہر کو چھوڑنے کے ساتھ وہ مسافر ہو جائے گا. اور جہاں وہ جانا چاہتا ہے تو وہاں وہ 15 دن سے کم کی نیت رکھتا ہے، تو وہاں پہنچ کر اس جگہ پر پہنچ کر وہ مسافر رہے گا، اور وہ چاہے تو روزے کی رخصت ہے اس کے لیے، وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو شریعت مطہرہ نے اس کو رخصت دی ہے دوران سفر بھی، اور اگر 15 دن سے زیادہ کی اس نے نیت کر لی ہے تو وہ مقیم ہو جائے گا. تو فرما فعدت من ایام اخر، تو وہ اپنے مریض اور مسافر جو ہے وہ اپنے روزے کی اس تعداد کو آگے مکمل کرے. آگے ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے جس کو سمجھنا ہے. فرما وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ فدیہ دے دیتا تھا، جس کو ہم جس طرح کی آسان فدیے کا کانسیپٹ یوں سمجھ لیجیے آپ، جو عید کے دن ہم ایک عید الفطر یعنی عید الفطر میں ایک صدقہ فطر دیتے ہیں، بس یہی فدیہ ہے. اب صدقہ فطر کی رقم آپ دیکھ لیجئے موجودہ دور میں کتنی بن رہی ہے، 300 350 بن رہی ہے. تو ایک صدقہ فطر جو ہے وہ فدیہ بنتا ہے. پہلے دور میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے وہ فدیہ دے دیتے تھے. تو اس احکام کو یہاں پر بیان کیا لیکن بعد میں اس کو روک دیا گیا. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، آگے جو آیت آ رہی ہے اس نے اس حکم کو روک دیا. فرما فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا اس میں موجود ہوگا وہ حال میں روزہ رکھے گا، الا یہ کہ ایگزمپٹ کر دیا مسافر کو، اور جو مسافر کو اور مریض کو. لیکن عام لوگ، اب اس میں بھی مریض کون سا ہے جو فدیہ دے گا اور کون سا مریض ہے جو فدیہ نہیں دے گا، وہ اپنی قضا کرے گا. ایسا مریض ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جناب جس کا مرض ٹھیک ہونا اب اس کی امید نہیں ہے، تجربہ یہ ہے، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا مرض اب ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ محفوظ فرمائیے عمر کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہونے کی آگے کی کوئی امید نہیں ہے اس کی. تو ایسا مرض جو اس وقت روزہ رکھتے ہوئے خلل بن رہا ہے روزے کے اندر کہ اس کی صحت پر، جان پر یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اور وہ مرض ایسا ہے جو کنٹینیو رہتا ہے تجربے کے اعتبار سے ڈاکٹر کہتے ہیں، تو ایسا مریض اگر ہے ایک، اور دوسرا شیخ فانی ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ جو عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچ گیا ہے، ایسی عمر میں داخل ہو گیا ہے کہ جس میں صحت کا دوبارہ بحال ہونا اور صحت و توانائی اور طاقت کا دوبارہ لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں. تو ایک ہے شیخ فانی اور ایک ایسا مریض جس کا مرض ختم ہونے، ایک عارضی مرض ہے جیسا بڑا شدید بخار آ گیا، جیسا عارضی سفر ہوتا ہے، بندہ سفر سے ختم ہوا تو پھر روزے رکھے گا، اسی طرح ایک مرض جو عارضی تھا، جو اس دوران اس ڈیوریشن میں رکھنے میں تو خطرے کا باعث تھا لیکن دوائی وغیرہ لیا وہ مینج کر گیا. تو ایسا مرض جو کنٹینیو نہیں رہتا ہے، وہ دوائی وغیرہ استعمال کرنے سے بندہ پراپر پھر اپنی زندگی میں آ جاتا ہے، تو ایسا مریض اپنے روزے کا فدیہ نہیں دے گا بلکہ قضا کرے گا، جس طرح کے فعدت من ایام اخر، مسافر کے لیے بھی اور اس کے لیے، کہ وہ اپنے مرض کا کی صحت یابی جیسی پائے گا تو وہ فدیہ نہیں دے گا اس میں، بلکہ وہ روزے کی قضا کرے گا. ہاں ایسا مریض ہے یا ایسا بوڑھا شخص ہے، ایسا مریض جس کا مرض اب صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اور ایسا ہے کہ جب بھی وہ رکھے گا تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی بلکہ آگے اور بگڑتی جائے گی، اور ایسا بوڑھا شخص جو عمر میں اتنا طویل عمر پا چکا ہے کہ وہ جس کو شیخ فانی کہا جائے، جس کی طبیعت اور طاقت دوبارہ بحال ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے فدیہ ہے. اور یہ جو آیت ہے اس کے حکم کو روک دیا گیا، کیونکہ اس میں تو یہ تھا وَالَلَّذِينَ يُتِيقُونَ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو بہت مشکل سے ادا کر سکیں، روزہ بڑی مشکل سے رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں، تو اس حکم کو روک دیا گیا اور اس کو خاص کر دیا گیا ہے صرف ان مریضوں کے لیے جس کا مرض دوام پر ہے، اور ان بوڑھے شخص پر، معمر شخص پر جو شیخ فانی بن چکا ہے. فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لكم ان كنتم تعلمون، اور مسافر کو بھی چاہیے اور ایسا مریض کہ وہ روزے کو مکمل کر سکتا ہے اور اس میں بہت قوی امید ہے کہ طبیعت خراب نہیں ہوگی اور وہ روزہ مکمل کر جائے گا، اور ایسا مسافر کہ وہ سفر میں، بندے کو اتنا آج کل کے سفر تو بڑے فلیکسیبل ہو گئے ہیں اور بڑے راحت پسند ہو گئے ہیں، تو اس میں بندہ جو ہے کہ وہ ٹریولنگ کر جائے گا، گزار جائے گا، تو یہاں پر شریعت مطہرہ نے اس کو سہولت دی اور اس کو کہا کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے، اگر وہ اس بات کو جانتا ہو، اس لیے کہ عام دن میں وہ روزہ رکھے گا تو روزے کی قضا تو ہوگی لیکن رمضان کی وہ ساعت تو اس کو نہیں مل پائے گی، رمضان کا جو وہ دن ہے وہ تو نہیں مل پائے گا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی سے متصل آیت نمبر 184 شروع ہو گئی. فرمایا رمضان کا وہ مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی ایک قوم، جماعت، قبیلے، قصبے کے لیے نہیں ہے. فرمایا ہدل للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. اس لیے قرآن کریم کا موضوع، کیونکہ ہر کتاب کی ایک تعریف ہوتی ہے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے، تو قرآن کی تعریف کیا ہے؟ ہماری اصول کی کتابوں میں لکھی گئی کہ اللہ کی وہ کتاب جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اتری، الفاظ و معنی کا مجموعہ عربی زبان کے اندر، جس کو جبرائیل لے کر آئے ہیں، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے اور دو جلدوں کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن کی ایک تعریف ہے. موضوع اس کا کیا ہے؟ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کس کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ اس کا اہداف کیا ہے؟ فرما انسان، اب وہ مومن ہو، کافر ہو، کالا ہو، گورا ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، جنوبی ہو، شمالی، اس سے کوئی غرض نہیں. قرآن کا موضوع ہے انسان، اس کو جلانے سے چھٹی نہیں ہوگی. جو لوگ اس کو جلا کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی فتح کی ہے، یہ انسان کے لیے تم تک پہنچے گا. جو لوگ قرآن کو جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، یہ تمہاری شکست ہے، تم ہار گئے ہو، تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. کیونکہ انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، اس کی طبیعت میں اٹھنے والے جو تقاضے ہیں اس کی تکمیل قرآن کرتا ہے. قرآن کا موضوع پاکستان، ہندوستان نہیں ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان جہاں پر بھی ہوگا، یہ ہر قسم کے بیرر کو توڑتا ہوا انسان تک پہنچ جائے گا، اور اس کو جلانے سے کام نہیں چلے گا. جو پیغام اس کو ہے، اس کی تحقیق کرو، اس کو قبول کرو، کیونکہ جلانا اور اس سے نفرت کرنا یہ تمہاری شکست ہے کہ تم اس کا جواب نہیں دے سکتے، تم نے خود سے غلط نظریہ بنا دیا ہے. اور یہ جو بات کر رہا ہے، کیونکہ رب کا کلام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو یہ بات یہ کر رہا ہے، اس کے خلاف تم جان بوجھ کر اپنی سچائی کا گلا گھونٹ رہے ہو. تمہیں چاہیے کہ سچائی کو قبول کرو، آگے بڑھو، اس کا مطالعہ کرو اور اسے دیکھو. اس لیے کہ کسی قوم، گروہ، فرقے، جماعت، وطن کے لیے نہیں آیا، ہدل للناس، اور یہ وہ قرآن ہے جو ساری انسانیت کے لیے. وہ بینات من الہدا والفرقان، اللہ اکبر. فرمایا کہ اس حال میں کہ یہ رائے حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہدایت کی، اور حق و باطل کی تمیز یہ کراتا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. کیونکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، کوئی فزکس کی کتاب نہیں ہے، کوئی میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. انسان کو گائیڈنس کے لیے اور اپنی زندگی کے مقصد کے لیے، میں کون ہوں، کیسے آ گیا، کہاں جاؤں گا، کہاں پہنچوں گا، میں کس کی سپرویژن میں ہوں، کون میرا مالک ہے، تو اس چیز کو جو کتاب واضح کرتی ہے دلائل کے ساتھ، بینات من الہدا والفرقان، جو واضح روشن دلیلوں کے ساتھ اس چیز کو انسان کے باطن کے تقاضے کو واضح کرتی ہے، والفرقان، اور حق و باطل کو ممیز کر کے تمیز کے ساتھ اس کے سامنے واضح کرتی ہے، فرمایا وہ قرآن ہے. انشاءاللہ جب درس قرآن ہوگا تراوی کے بعد اس میں ہم تشکیل اس کو ذکر کریں گے، اس کی مزید تشریح اور وقت کیونکہ اختتام کی طرف ہے. فرما فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ آیت نازل ہو گئی یہاں پر. فرما فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص اس رمضان کے روزے رمضان کے مہینے کو پائے، شہرا رمضان کے مہینے کو پائے، فل یا سم، وہ اس میں روزہ رکھے، چاہے اس نے باہر ملک میں کتنے روزے رکھے ہو، یہاں کر کیا روزہ، جہاں رمضان پائے گا وہاں روزہ رکھے گا، تعداد مکمل ہوئی نہیں ہوئی اپنی جگہ پر ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے فمن شہید منکم الشہرا فل یا سم، جہاں تم اس مہینے کو پاؤ گے تو روزہ رکھو گے. اس سے وہ اوپر والی آیت کے حکم کو روک دیا گیا کہ اگر تھوڑا بہت بھی مرض ہوتا تھا، جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ جو آیت وللذین یتیقون فیدتم طعام مسکین، اس کو اس حکم کو روکا جا رہا ہے اس آیت سے، اور آگے اس بات کو بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ وقتی طور پر تمہاری سہولت کے لیے بات تھی، لیکن اب حکم یہ ہے کہ جیسی رمضان آیا، سوائے مریض جس کی بات کر دی گئی ہے اور سوائے وہ مسافر جس کی بات کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ جو بھی حالت تمہاری ہے، فمن شہید منکم الشہر، تم نے رمضان کے مہینے میں خود کو حاضر پایا، فلیصم، تم پر فرض ہے کہ تم روزہ رکھو. اور پھر آگے ومن کان مریضا او علی سفر، ریپیٹ کر دیا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہاں جو بیمار ہو جس کی تشریح گزر چکی ہے، یا جو سفر کی حالت میں ہو، وہ اپنی اس تعداد کو بعد میں مکمل کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس لیے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس گنتی کو مکمل کرو اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ دو آیتیں خاص طور پر رمضان شریف کے حوالے سے یہاں ذکر کر دی گئی ہے. درس کو ختم کرتے ہوئے ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، جو صحیح ابن خزیمہ میرے سامنے موجود ہے. حدیث پاک کا بڑا شاہکار ہے، امام ابو بکر بن خزیمہ امام الاہل الحدیث بڑے جلو قدر ہیں. میں ان کا ذکر اکثر مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کرتا ہوں، جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، سرکار مولا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے یہ شہزادے ہیں، اور حضرت مولا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں سرکار مولا علی رضا. ان کے ساتھ ان کو کیا عقیدت تھی، یہ خود فرماتے، جب میں مصر میں تھا میرے حاسد پھیل گئے تھے تو میں نے اس راستے کو چھوڑا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس بات کو خاص طور پر بستان المحدثین میں نقل کیا، کہتے ہیں کہ جناب میں توس آیا، توس مشہد کا موجودہ ایران جو ہے، مشہد اس کا پرانا نام ہے، توتے والی توا کے ساتھ توس کا، وہاں میں آیا. اور پھر یہ بات تہذیب التہذیب کے اندر شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو میں چل کر حضرت امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علی جدہ والے کے دربار میں حاضر ہوتا، اور وہاں پر جو دعا کرتا تو فرما میری مشکلیں حل ہو جاتی تھیں. اور فرمایا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، درجنوں دفعہ میں نے یہ کیا اور یہ مسئلہ حل ہوا ہے. میری اس گفتگو پر کوئی ہونٹ چبانے کی بجائے علامہ ابن حجر عسقلانی کی معرکۃ الآراء کتاب تہذیب التہذیب کو اٹھائیں، اور وہاں پر امام علی مولا علی رضا اور حضرت ابو بکر بن خزیمہ کے ترجمے کو پڑھ کر دیکھیں، وہاں یہ تفصیل موجود ہے. یہ ان کی حدیث شریف کی صحیح کی لکھی ہوئی کتاب بخاری کے طرز پر صحیح ابن خزیمہ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، اور حدیث نمبر 1887. ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان فقال ایہا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز میں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگوں تمہارے پاس بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے، یہ مہینہ بڑا مبارک ہے. فرما شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے. حضور نے خطبہ دیا، کسی اور مہینے کے لیے حضور نے کبھی خطبہ نہیں دیا، لیکن اس مہینے کے لیے حضور نے خطبہ دیا. جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس میں دن میں تمہارے لیے روزے کو فرض کیا. وقیام لیلت تطوعا، اور رات کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے نوافل کا قیام رکھا ہے. من تقرب فی خصلۃ من الخیر، فرمایا کہ رات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے لیے نفل کا قیام رکھا، جو شخص اس میں کوئی نیک کام کرے اور اللہ کا تقرب حاصل کرے. کان کمن ادا فریدۃ فی ما سواہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے عام دنوں کے اندر فرض عبادت کی ہو، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر. ومن ادى فيه فريضه، اور جو رمضان شریف میں فرض ادا کرے، فرمایا کہ کان کمن ادى 70 فريضه فيما سواه، اس کا اجر ایسے ہے جو غیر رمضان میں 70 فرض اس نے ادا کیے ہو، رمضان میں ایک فرض کا اللہ وہ اجر عطا فرماتا. فرمایا وہ شہر الصبر، وہ صبر کا مہینہ ہے. روڑوں پر گالی گلوچ نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو. نہیں، میں نے گھر پر افطاری کرنی، سگنل توڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ روڈ پر افطاری کر لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ گھر پر جا کر کیا ہوگا؟ لوگوں کا دل دکھایا آپ نے، لوگوں کو پریشان کیا، حرام کام اپنے گلے میں لے لیے، گناہ کے کام گلے میں لے لیے، تو جلدی گھر جا کر کیا کریں؟ گھر جلدی جانا تھا تو پہلے نکلتے. لیکن اگر آپ ہارن پہ ہارن دے رہے ہو اور سگنل کو توڑ رہے ہو، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہو، اور جو آپ کا رو ہے اس کو چھوڑ کر جناب گویا کہ غلط طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہو، تو یہ کیا؟ یہ مہینہ اس صبر کا ہے. اگر یہ تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے تم راستے پر ہی روزہ کھول لیتے نا، تو یہ روزہ مقبول تھا، کیونکہ یہ روزہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ روزہ ہے. نہیں نہیں، میرے کو کچھ نہیں کہنا، میرا روزہ ہے، تو یہ بتانے کی چیز ہے، لعلکم تتقون، یہ تو چھپانے کی چیز ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اس میں تیش میں آنے کی بجائے غور کرو، وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، اور اس صبر جو برداشت، تم غصے کو برداشت کرو گے، کوفت کو برداشت کرو گے، تکلیف کو برداشت کرو گے، تو اس کا اجر صرف جنت ہے. اللہ والشہر مواسات، اور یہ بھائی چارگی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی اور غم خواری کا مہینہ ہے. دیکھ لے جا کر دور بانٹ رہے ہو، اپنی بہنوں کو دیکھو، بھائیوں کو دیکھو، بھانجوں کو دیکھو، بھتیجوں کو دیکھو، خونی رشتوں کو دیکھو پہلے. تو فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے. والشہر یزداد فیہ رزق مومن، اس مہینے میں اللہ مومنین کے رزق کو بڑھاتا ہے. من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جس نے افطاری کروائی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. واذق رقبۃ من النار، اور اس کی گردن کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جس نے روزے دار کو افطاری کرائی. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقض من اجرہ شیئن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشاء فرما رہے ہیں کہ اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جبکہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، اتنا اجر اللہ اس کو بھی. قالوا لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھلائیں. فقال، حضور نے شاہ فرمائے، یوت اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی تمرۃ، اللہ یہی جنت کا ثواب اور جہنم سے خلاصی کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور کھلانے کی طاقت رکھتا ہو، او شربتن ایک گھونٹ پلانے کی طاقت رکھتا ہو، او شربتن مائن او مزغتن لبن، یا ایک گھونٹ دودھ پلانے کی طاقت رکھتا ہو. وہ شہر اول رحمہ و اوسط مغفرہ و آخر عتق من النار، اس کے ابتدائی 10 دن رحمت ہے، درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. من خفف عن مملوک ہی غفر اللہ لہ، جو اپنے ماتحت لوگ جو ہیں غلام، اور آج کے اعتبار سے اگر اپنے ماتحت جو کارکن کام کر رہے ہیں، جو مزدور کام کر رہے ہیں، ان پر جو تخفیف کرے گا اور ان کے لیے آسانی کرے گا، لیکن مزدور بھی مست نہ ہو جائے، وہ بھی سیٹ کا کام پورا کرے گا. یہ نہیں کہ آیا ہی نہیں کہ جناب میں نے، جناب کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی غریب ہیں، میں نے کہا غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ عدل و انصاف کا ہے. غلطی اگر امیر کرے گا تو قابل سزا ہے، غلطی اگر غریب کرے گا تو قابل سزا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 گھنٹے کا اگریمنٹ کیا اور 4 گھنٹے پان چبا رہا ہے اور 4 گھنٹے جناب اس نے ادھر ادھر ٹہلا اور پیسے لینے کے لیے آ گیا، تو ایسے غریب کی شریعت مطہرہ میں کوئی رخصت نہیں ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے مالک کو. تو جس طرح باس کے اوپر سختی ہے، اس طرح اس پر بھی. لیکن جو ایسا مزدور ہے جو اپنی ڈیوٹی پوری ادا کر رہا لیکن روزے کی حالت کے اندر ہے، رسول کریم فرماتے ہیں جس نے اپنے مزدور پر تھوڑی نرمی کی ہے، اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا، اس مالک کو جہنم سے آزاد کر دے. واستکثروا فیہ من اربع خصال خصلۃ ترضون بهما ربکم، فرمایا آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ فرمایا جس شخص نے اپنے غلام کو اور اپنے ماتحت کو آسانی کی ہے، اسے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اس مہینے میں 4 کام کی کثرت کرو، حضور فرماتے ہیں واستکثروا فیہ من اربع خصال، صحابہ سے فرمایا کہ میری امت سے کہو کہ اس میں 4 کاموں کی وہ مواظبت کرے. فرما دو کاموں میں سے تو اپنے رب کی رضا اور خوشندی کو حاصل کر لو گے. فرما 2 کام سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، رہے وہ دو کام جس سے تم نے اپنی رب کی رضا حاصل کر لوگے تو وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ سچا رب ہے، اور اس سے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے، اور دو چیزیں جو ہیں جس سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اس کی پناہ میں آ جاؤ، اور جس شخص نے اس مہینے میں روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ یہ لمبا طویل خطبہ تھا جو سعید بن خزیمہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوا، اس سے ملتے جلتے الفاظ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ آج کے درس میں ہم نے آیت نمبر 184 اور 185 کا مطالعہ کیا، اور اس میں روزے کی اہمیت اور قدر کو جاننے کی کوشش کی، اور چند شرعی مسائل کو ہم نے سمجھا، اور رات رمضان کی کیسے گزارنی ہے، دن رمضان کا کیسے گزارنا ہے، اس حدیث پاک کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمیں اس عمل میں مستعد فرمائے، اور سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے۔ سب سے بڑی چیز ہے سستی، اٹھے کٹے ہوتے ہیں سست پڑے ہوئے مرداروں کی طرح، کیا ہو جی روزہ رکھا ہے، عبادت کریں، آرام کر لیا اب صبح سے سونا شروع کیا ہے رات تک، اس لیے ایمان اور عمل کو برباد کرنے والی چیز ہے سستی۔ تھوڑا چہل قدمی کریں، کوئی بدن کے اندر حرارت لے کر آئیں، مسجد آئیں چل کر جائیں، حرارت لے کر آئیں، بیٹھے ہوئے مرداروں کی طرح بالکل جیسے بے جان ہیں ایسا نہ ہو۔ حضور سید عالم نے یہی ارشاد فرمایا، اس لیے حضور کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم اننا نعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں سستی اور کاہلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، سستی کاہلی ایک عذاب ہے جو بندے کے عمل اور عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ تو بندے کو کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے، اور میں پوچھتا ہوں بتائیے، نماز کو اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے تو اس سے بہترین فزیکل ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں بندے کے خون کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے اور دماغ بھی اس کا ریلیکس ہو جاتا ہے، اور سارا اسٹریس جو ہے اور جو دماغ پر بوجھ ہے وہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ اللہ ان عبادتوں کا ذوق مجھے اور آپ کو ساری امت کو عطا فرمائے، فلسطین پر اللہ خاص فضل و کرم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ خاص، فلسطین کے مسلمان، ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اللہ شرم اور حیا عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس قوم کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے نصیبوں کو بلند فرمائے، اللہ ان غریب ماؤں کو صبر عطا فرمائے، اللہ اکبر، جو اپنے گود میں اپنے ننے مننے بچوں کی لاشیں لیے بیٹھی ہیں، زخمی بچوں کو لیے بیٹھی، یا اللہ اپنے فضل سے فلسطین پر رحم فرما، کرم فرما، اس امت کو غلبہ عطا فرما، اس امت سے لالچ اور حرص اور سیاست میں سیٹوں کے لے دے بھاگم بھاگی کی بجائے اپنی قبر و حشر کی فکر کرتے ہوئے مولا کریم جو زندگی کا مقصد ہے، قرآن کی ہدایت ہے، اسے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، جھوٹ فریب دھوکہ خیانت سے ہمیں ہمارے بچوں تمام امت کو محفوظ فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔